بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام گفتگو کے ساتھ نعیم بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. حسب معمول ہمارے ساتھ محمد رفیع مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں, وہ ہمیں اس حوالے سے ہمارے علم میں اضافہ کریں گے, ہماری الجھنوں کو دور کریں گے. تو جناب رفیع صاحب, آج کا جو موضوع ہے وہ ایک مشہور حدیث ہے جس میں بیان ہوا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے وہ آخر کار جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں وہ داخل ضرور ہوگا. صحیح. تو پہلے تو آپ اس حدیث کی اتھینٹیسٹی کے حوالے سے گفتگو فرمائیں کہ اس کا کیا رتبہ ہے.
یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے. حبت خردل من ایمان کے الفاظ ہیں, یعنی ایمان میں سے ایک رائی کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو انسان دوزخ میں ابدی طور پہ نہیں رہے گا. یہ بخاری کے علاوہ دوسری جگہوں پہ بھی یہ آتی ہے, مختلف زاویوں سے آتی ہے. اور مطلب ہے کہ یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھیں تو اسے ہاتھ سے روکیں, اگر ہاتھ سے روکنا ممکن نہیں آپ کے لیے, ہمت نہیں اتنی, تو پھر آپ زبان سے منع کریں, اور اگر زبان سے بھی نہیں منع کرتے دل میں برا سمجھیں, اور اگر دل میں برا نہیں سمجھتے تو پھر تو آپ کے دل میں رائی برابر ایمان بھی نہیں ہے. حبت خردل من ایمان جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ حدیث جو ہے یہ واضح کر رہی ہے وہ کیا ہوتا ہے. اسے برائی بری لگتی ہے, اور اگر کر سکے تو زبان سے روکتا ہے,
چاہے وہ رائی برابر ہی کیوں نہ.
ہاں, بلکہ کہا ہی گیا نا کہ رائی برابر بھی نہیں ہوگی جبکہ وہ برا نہیں سمجھ رہا. رائی برابر ہوگی تو وہ برا سمجھے گا, اور بلکہ اگر اور اس ایمان قوی ہوگا تو پھر تو وہ زبان سے منع کرے گا, اور قوی ہوگا تو پھر وہ ہاتھ سے روک دے گا اپنے دائرہ اختیار میں. یہ اس میں ضروری بات ہے. کسی دوسرے کے گھر میں جا کے ہم اس کے معاملات میں گڑبڑ نہیں کریں گے, اپنے دائرہ اختیار میں جو ہے. جیسے ایک تھانے دار ہے نا, تو اپنے تھانے میں وہ اختیارات اس کے ہیں, تو جو کردار اسے ادا کرنا ہے اپنے علاقے میں, جو علاقہ اس کے سپرد ہے.
اچھا, ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, تو ذرا یہ فرمائیے کہ آخر ایمان میں وہ کیا چیز ہے جو انسان کے اندر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا. اس کی ذرا بتا دوں.
یہ اہم بات ہے. ایمان جو ہے نا اصل میں خدا کو ماننا ہے, یہاں پر جو ایمان سے مراد ہے, اور بن دیکھے ماننا ہے. اس لیے کہ خدا سب ثابت چیزوں سے زیادہ ثابت ہے. یہ کائنات اس کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے, یعنی کائنات کو ایک سلیم الفطرت انسان, سلیم الفطرت سے مراد ہے جو سیدھے ذہن سے سوچتا ہے, کسی مفاد جذبات خواہشات کا شکار ہوئے بغیر سیدھے ذہن سے سوچتا ہے, تو یہ اس کی مخلوق ہونے جیسے واضح ہوتا ہے کہ یہ تو بنی ہے, بنائی گئی ہے, یہ خود سے نہیں ہے, یہ جکڑی ہوئی ہے کچھ قوانین کے اندر. تو پھر اس سے وہ جکڑنے والا, وہ قدرت والا, وہ قدیر, اس کا تصور آتا ہے بھائی یہ کس کے, کون اس کو چلا رہا ہے, کس نے اس کو پیدا کیا, کس نے اس کو تخلیق کیا. یہ خدا کی نشانی ہے. اب یہ جو عقل اور فطرت سے آپ پہنچے ہیں اس حقیقت پر, یہ ایسی یقینی حقیقت ہے کہ اس کا انکار جو ہے وہ ایک بڑے بڑے حق کا انکار ہوگا. تو اب جو بندہ اس کا اقرار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سب سے بڑے حق کو کا اقرار کرنے والا ہے. یہ اقرار وہ بڑی قوت سے کرتا ہے تو ہم کہیں گے قوی ایمان ہے, یہ کچھ کم قوت سے کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ بھائی نسبتاً کمزور ایمان ہے, یہ اگر بہت ہی کم قوت سے کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ بھائی رائے برابر ایمان ہے, بہت تھوڑا ایمان ہے. ایمان کے جو نیچے کے درجے ہیں نا ان میں آتا ہے کہ جو کے دانے جتنا ایمان, پھر اس سے بھی نیچے بیان کیا گندم کے دانے جتنا ایمان, پھر اس سے بھی نیچے کیا کہ رائی کے دانے جتنا ایمان. تو یہ ایمان کا بھی نا اس طرح, تو ایمان تو حقیقت کو ماننا ہے, یعنی جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہے نا وہ کہے گا نہیں نہیں خدا ہے. جب اسے کہا جائے گا کہ اچھا پھر اس کا تقاضا یہ ہے, اب اس میں وہ ہمت نہیں دکھائے گا, وہ قربانی نہیں کر سکے گا, وہ عمل اس سے ظاہر نہیں ہو سکے گا جو تقاضا بنتا ہے, لیکن وہ اس پر افسردہ ہوگا, پچھتائے گا کاش میں کر سکتا. ایسا نہیں ہے کہ وہ اسے پرواہ نہیں ہوگی, اگر پرواہ نہ ہوئی نا دل کے اندر بھی پھر ایمان نہیں ہے. تو ایمان جو سب سے بڑی حقیقت کو ماننا ہے اور سب سے بڑی حقیقت کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ رائی برابر ایمان والا اپنے اندر خدا کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا, ایسا نہیں ہے. وہ خدائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, تقاضے نہیں پورے کر رہا ہوتا صحیح طرح سے, کرتا تو بہت کمزور طریقے سے کرتا ہے.
اچھا, اس میں چاہے آپ فرما رہے ہیں کہ رائی کے برابر ایمان کی بھی بڑی حیثیت ہوتی ہے, لیکن اس سے کیا ایک یہ ذہنیت نہیں جنم لیتی کہ آدمی سمجھ لے کہ ٹھیک ہے جی کچھ بھی ایمان تو ہے نا, آخر کار تو میں نے جنت میں داخل ہو ہی جانا ہے نا, تو ٹھیک ہے جو مرضی کرتا پھروں.
یہ جو مرضی کرتا پھروں جو ہے نا, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے یہ خیال نہیں پیدا ہو سکتا. یہ کوئی شیطانی بات تو ہو سکتی جو ذہن میں آ جائے, لیکن انسان اس کو قبول نہیں کر سکتا اگر رائی برابر ایمان بھی ہے. یہ خدا کو چھوڑنے کی بات ہے. تو خدا کو چھوڑنا تو پھر ایمان کا نہ ہونا ہوگا نا. رائی برابر ایمان بھی ہوگا تو وہ جیسے بچے کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی تم باہر نکلو کمرے سے, اور وہ نہیں مان رہا. اب دھکے دھکے دے کے لے جاتے ہیں تو تب بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں جانا, میں وہ اپنی باپ اصرار کر رہا ہے لیکن کر کچھ نہیں پاتا. تو ایسا کمزور قوت والا آدمی ہے جو رجسٹ کر رہا ہے لیکن بے بس ہے. تو یہی چیز ہے جو طاقت ہے خواہشات کی, مفادات کی, اس طرح کی چیزوں کی, اس کی وہ اس طریقے سے یعنی مقابلہ نہیں کر پاتا کیونکہ ایمان کمزور ہے, لیکن روتا رہتا ہے. یعنی اسے علماء نے اس طرح بیان کیا ہے اور بہت عمدہ بیان کیا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے چاہے رائے برابر ہو, وہ شخص گناہ پر مصر نہیں ہو سکتا کہ میں نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے, جو ساری دنیا کری میں نے بھی کرنا ہے.
یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اس کا گناہ سرکشی کی وجہ سے نہیں ہوگا.
ہاں بالکل, سرکشی کا تو ایک ذرہ بھی نہیں اس کے اندر ہوگا. ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ وہ توبہ سے گریزہ نہیں ہوگا. توبہ کیا کرنی ہے, کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی؟ نہیں, وہ توبہ کرے گا کم کرے گا, کرے گا سچے دل سے. لیکن جس نے توبہ کرنی چاہیے نا, کہ جیسے حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی, گستاخی ٹائپ ایک بات ہے کہ جو نبی کی شان کے مطابق میں نے نہیں کی بات, تو پھر جب مجھے احساس ہوئے تو غلط میں نے کر دیا ہے. تو پھر میں نے روزے رکھے, اتنے روزے رکھے, اتنے روزے رکھے کہ میرے دل کو اطمینان ہو گیا کہ اب ٹھیک ہے, وہ میرا گناہ دھل گیا ہوگا.
صلح حدیبیہ کے اوپر جو واقعہ, اس
جو واقعہ تھا یہ اس کی بات ہے. تو مراد یہ ہے کہ غلطی پر پچھتاتا ہے کبھی ایمان والا, بہت پچھتائے گا اور اس کے لیے بہت عمل کرے گا جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا. لیکن جو کمزور ایمان والا ہے وہ پچھتائے گا, وہ بھی کوئی نہ کوئی عمل کرنا چاہے گا, کر لے گا, بہت تھوڑا سا عمل کر لے گا, لیکن اسے اگر نہیں کرنا تو اور چاہیے, اس کو مانے گا, مقابلے پہ نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقت کسی نہ کسی صورت میں پائی جاتی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ اتنا اندھیرا آپ لگا لیں کہ جتنا مطلب شدید اندھیرا کسی کمرے میں, یوں کہہ لیں کہ قبر میں جو اندھیرا ہوتا ہے کہ بالکل چاروں طرف سے بند ہے, اس میں ایک جگنو ہے کہ جو جس کی روشنی ہے, تو وہ وہاں پر اس اندھیرے میں وہ روشنی پھیلا رہا ہوگا, ہاں وہ اسے بالکل ہوگا. اور دوسرا ہے کہ اس کے اثرات ہوں گے, اس کے اثرات ہوں گے, لیکن وہ بہت ہی معمولی ہوں گے, بہت ہی معمولی ہوں گے. اس میں آپ کوئی یہ نہیں کہ میں کتاب پڑھ سکتا ہوں, اس میں کچھ چیز لکھ سکتا ہوں, یہ تو نہیں کر سکیں گے. لیکن بھر کہا جائے گا کہ قبر میں روشنی ہے, یہ نہیں کہا جائے گا قبر میں اندھیرا ہے. وہ پہلے والی کیفیت اندھیرے کی تھی, اس کو روشنی. تو اس کا مطلب کمزور ایمان بھی ایمان والی کیفیت ہی ہوتی ہے, لیکن اس میں وہ ایمان اپنی شان کے ساتھ ظاہر نہیں ہو پاتا, بہت کمزور طریقے سے. جیسے کوئی مریض چل رہا ہے نا, تو مریض زندہ تو ہے نا, تو زندگی مانے گی مریض کے اندر, چاہے وہ مطلب ہے لڑک رہا ہے یا وہ ہلتا جلتا نظر آ رہا ہے, تو زندگی کا ثبوت ہے. تو اسی طرح یہ آدمی توبہ کرتا دکھائی دے گا کبھی نہ کبھی, کسی نہ کسی وقت, کسی درجے میں. اسی طرح گناہ پہ اصرار کو بالکل رد کرے گا, نہیں 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 وہ گناہ میں نہیں, وہ ہو گیا تھا, ہو جاتا ہے, مجھ سے بڑا کمزور ہوں اور غلط بات ہے, کرنا نہیں چاہیے, لیکن کر جاتے ہیں.
اچھا, قرآن مجید میں بعض جرائم مثلا قتل ہے اور بھی اس طرح کے جو ایمان ایک مسلمان آدمی سے ہو جاتا ہے, بدکاری ہے, اس حوالے سے بھی آیا ہے کہ جی وہ خلود فی النار,
جی
جبکہ یہ رائی کے برابر ایمان جہنم سے نجات, تو یہ دونوں چیزیں بظاہر تضاد نہیں ہیں,
ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے بظاہر, لیکن اب یہ دیکھیں کہ وہ کس کو کہا گیا ہے. تین جرائم ہیں نا, شرک, قتل اور زنا, کہ جو شخص ان جرموں کو کرنے والا ہے اس کی سزا, یعنی اصل سزا اس کی ابدی جہنم ہے ان تینوں جرموں کی. تو اس کا کیا مطلب ہے, صحابہ کرام جو تھے, جتنے بھی تھے, زیادہ تر وہ مشرکین کی اولاد تھے اور شرک پر قائم ہی تھے, لیکن وہ تو جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہیں. اس کا مطلب انہوں نے چھوڑ دیا تھا شرک, وہ ایمان نے ان کے شرک کو ختم کر دیا. اسی طرح قتل کرنے والا اگر توبہ کرتا ہے تو وہ اس کے قتل کے جرم کو ختم کرتی ہے. توبہ کس درجے کی ہے, اگر وہ توبہ کرنے والا ہے نا تو بہرحال اس نے اس کے قتل کے جرم کو ڈسٹرب کر دیا ہے, اس مقام پر نہیں رہنے دیا کہ جو مجرمین کا مقام تھا, اس سے اسے نکالا ہے. یعنی وہ مجرم کہ جو قتل کرتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے, ایسے مجرمین ہیں نا کہ جن کو دیکھا جی اس نے 100 قتل کیے ہیں, اس نے 200 قتل کیے ہوئے ہیں اور بڑی آسانی سے قتل کر رہا ہے. یہ بندہ, اسی کو اب لے لیں, اسی کی دو صورتیں کر لیں. ایک صورت جس میں یہ 200 قتل کرنے کے بعد 201 نمبر جو قتل ہے اس کی پلاننگ کر رہا ہے, اور وہ بندہ جو 200 قتل کرنے کے بعد سوچ رہا ہے نہیں یار میں کام غلط کر رہا ہوں.
وہ بڑی ایک مشہور حدیث میں بھی واقعہ آیا ہے,
بالکل بنی اسرائیل کے والے سے واقعہ بھی ہے. تو مقصد یہ کہ جو یہ سوچ رہے ہیں نا, یہ سوچ اس کے اندر پیدا کیسے ہوئی, کیونکہ یہ سوچ اس کو کہیں یار تم یہ سوچ لینا چاہتے ہو, یہ جو قتل کے پروگرام بنا رہے ہیں نا اس کو رد کرے گا بڑی شدت سے, یہ کیا بزدلی ہے. اگر اس کا ساتھی اس طرح کہہ رہا ہے یار 200 قتل تم نے کی, 200 میں نے کیے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہم کام غلط کر رہے ہیں, وہ دوسرا بندہ جس نے اگر قتل کے پروگرام بنانی ہے ابھی یا بنا رہا ہے, وہ قبول نہیں کرے گا کسی صورت بھی اس کو. وہ کہہ گیا کہ تمہاری صحبت مجھے ختم کر دے گی, تمہارے پاس بیٹھنا لینا دفع ہو جاؤ یہاں سے. اور وہ مطلب ہے, اب یہ جو فرق ہے نا, یہ فرق ظاہر خدا کے یہاں بھی ہو, اس کو توبہ کی ہو سکتا ہے, اللہ توفیق دیں اور اس کے نتیجے میں اس کا گناہ پوری طرح معاف ہو جائے یا کچھ سزا پائے کسی درجے میں. لیکن وہ چونکہ ایمان کی بنا پر اگر یہ بات اٹھی ہے تو ایمان پھر اس کو جنت میں لے جائے گا.
رفیع صاحب آپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا 200 قتل. اللہ قرآن میں کہتا ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو یہ مطلب کہ معذرت کے ساتھ یہ 200 قتل کے بعد آپ اس سے توبہ کروا رہے ہیں, تو کل کوئی بندہ پروگرام بنا لیں گے چلیں 10-20 میں ہی کر لیتا ہوں, مطلب کہ آئی ایم سوری ٹو سے یہ کچھ بات دل کو نہیں لگی. اور قتل کی بات تو آپ ذرا ایک طرف رکھیں, لوگ سارا سال دودھ میں پانی ملاتے ہیں, بلکہ صحیح لفظوں میں پانی میں دودھ ملا کر پلاتے ہیں, ملاوٹ کرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, ایک حج کر لیتے ہیں, ایک عمرہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اوکے جی سب کچھ صاف ہو گیا. تو یہ بڑا ایمبیگوٹی ہے اس میں.
اچھا یہ جو آپ نے کہا نا کہ بھائی ایک انسان کا قتل, قرآن نے کہا ہے کہ پوری انسانیت کا قتل ہے, یہ تو قتل کی شناخت کا بیان ہے. ظاہر ہے کہ اس سے پھر انسانیت محفوظ نہیں رہی نا, تو اسی چیز کو بیان کیا کہ بھائی اب معلوم نہیں تم کس کس کو قتل کر دو گے, ساری سوسائٹی تم میں سے خوف زدہ ہے. یہ اس چیز کو بیان, اس کا مطلب کہ یہ بڑا ایک سنگین جرم تو ویسے ہی تھا کہ زندگی ختم کر دی, لیکن خدا نے ان جرائم کے لیے بھی, شرک جیسے بڑے جرم کے لیے, جس کے لیے وعدے کہ وہ آدمی نہیں بخشا جائے, توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. یہی اس آزمائش کا کمال ہے کہ اس میں انسان آزمایا گیا ہے, اور بڑے سے بڑا مجرم توبہ کا دروازہ کھلا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس آئے اور انہوں نے جا کے دعوت دی تو انہوں نے کہا فرعونیت معاف ہو جائے گی, اگر آپ میری دعوت قبول کرو گے تو فرعونیت معاف ہو جائے گی. ابو جہل کو جب دعوت دیتے تھے نبی صاحب تو یہ کہ تمہاری جہالت ہے, جو تم کر چکے ہو, جو تم نے سزائیں دی مسلم, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر تم ایمان لے آؤ. جیسے کہ بیان بھی ہے کہ جو ہے ایمان لانا پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اچھا اب یہ اور توبہ کی بھی یہی معاملہ ہے کہ توبہ جو ہے وہ جس گناہ پر سچی توبہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے. تو اس حوالے سے اب مثال لے لیتے ہیں کہ 200 جرم گناہ جس نے کیے ہیں وہ آدمی, 200 قتل جس نے کیے ہیں, وہ اگر یہ بات سمجھ رہا ہے کہ اچھا جی 200 قتل والا توبہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے میں بھی کر لوں گا توبہ, تو اب یہ جو ہے نا یہ بات کو نہ سمجھنے کی جگہ پر کھڑا ہے. تو اسے آپ کہیں گے کہ اس بات کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم لے رہے ہو, یہ تم اپنے یعنی کہ نفس کی کوئی اٹھی ہوئی بات ہے جس کو لے رہے ہو, بات سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھو.
یعنی کہ یہ تو
دو رویے ہوں گے اس کے, یا وہ کہے گا نہیں پھر صحیح بات مجھے سمجھائیں اس کا مطلب کیا ہے, یا وہ کہے گا کہ نہیں 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 بس ٹھیک ہے مجھے پتا جو مجھے سمجھ آ گئی ہے وہ کافی ہے.
یہ تو اس کے جرم کی پلاننگ ہے نا کہ دوستوں کے بات کرو.
ہاں تو یہ جرم کی پلاننگ ہے اصل میں, اس میں توبہ کی یہ پلاننگ ہے کہ میں نے بعد میں توبہ کرنی ہے. تو اس طرح کا کوئی معاملہ دین میں نہیں پایا جاتا, نبی کی جو احادیث ہیں ان میں نہیں پایا جاتا, قرآن مجید میں نہیں پایا جاتا کہ ایسا کر سکتے ہو کہ تم قانون شکنی کرو اور خدا کو رشوت دے دو
صحیح.
تو کام چل جائے گا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو مطلب ہے حکومتیں کرپٹ ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ قانون ہم بنائیں گے اس پر لوگوں کو چلائیں گے, ہم سزا دیں گے اگر وہ عمل نہیں کریں گے, اور قانون بیچیں گے بھی ہم کمائی بھی کریں گے. تو یہ جو بات ہے یہ خدا کے ہاں واضح طور پر ہے. اس میں ایک وہ چیز آتی ہے بعض تفسیری جگہوں پر آتی ہے کہ جب وہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم یہ گناہ تو کر لو جو میں کہہ رہی ہوں, تو اس کے بعد خدا کے حوالے سے اس نے کوئی کہا کہ اپنے خدا کو اس طرح راضی کر رہا, بولا کہ میرا خدا رشوت نہیں لیتا, یہ لفظ کہا. تو اب یہ جو ہے یہ پہلو اس کا مطلب کہ ہم اس بندہ جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں پھر یہ یوں کر لوں گا, یہ پلاننگ ہے اور یہ رشوت دینے کی پلاننگ ہے. جیسے پلاننگ کی جاتی ہے دنیا میں کرتے ہیں انسان, تو اسے سمجھا جائے کہ خدا کے ہاں یہ پلاننگ نہیں چلے گی. اور ایسی بہت سی احادیث بھی ہیں, قرآن مجید کی آیات بھی ہیں کہ وہاں صرف اخلاص چلتا ہے, خالص ہونا چلتا ہے. اس کے بعد آپ ایک اور سوال کر سکتے ہیں, تو وہ میں اس کو یہ فرض کر کے جواب دیتا ہوں کہ اگر فرض کیجیے ایک آدمی یہ پلاننگ کی ہے, پلاننگ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اب میں حج پر جا رہا ہوں, اب میں یہ کر رہا ہوں, تو کیا پھر بھی وہ توبہ کر سکتا ہے؟ تو پھر بھی کر سکتا ہے,
پھر بھی کر سکتا ہے,
توبہ پھر بھی کر سکتا ہے, کیونکہ وہ تو پلاننگ تھی نا, وہ تو ایک گناہ کے اوپر دوسرے گناہ کا ڈھیر لگایا تھا. اب یہ دونوں گناہوں سے توبہ کر رہا ہے کہ یہ پلاننگ بھی میری غلط تھی اور وہ چیز بھی غلط.
اچھا پلاننگ,
میں پورا پلٹتا ہوں,
یعنی کہ اپنی پلاننگ سے بھی توبہ کرتا ہے.
ہاں اس پہ بھی اور پہلے جرم پر بھی. تو اس کا مطلب توبہ کا دروازہ جو کہتے ہیں نا کہ جب تک وہ جان جو ہے انسان کی وہ گلے تک نہیں آ جاتی تب تک توبہ قبول ہو سکتی. تو یہ جو نا توبہ کا قبول ہونا یہ ایک بہت عجیب چیز ہے جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے, ورنہ اسے عام طور پر نا جن لوگوں نے ظلم سہا ہوتا ہے نا انہیں توبہ کا لفظ مجرم کے لیے اچھا نہیں لگتا, لیکن خدا نے رکھا ہے کیونکہ یہ ساری دنیا عارضی ہے, یہاں کا قتل بھی حقیقی طور پر فنا نہیں ہے.
اچھا میں اس حدیث کے حوالے سے جب ہم نے اس کو آغاز کیا تو اس میں وہ تھا کہ جی وہ اپنے جرائم کو کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا, تو اس طرح کنسیپٹ کو تھوڑا سا واضح کریں یہ کیا ہے.
صحیح ہے, اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا اس میں وہ یہ کہا گیا ہے, وہ آیت تو یہ بتاتی ہے کہ فلاں فلاں طرح کے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کو دیکھے گا بھی نہیں, ان کا تذکیہ بھی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا, اور نہ انہیں کوئی مہلت دے گا قیامت کے دن یا ان کی مدد کی جائے, ایسا نہیں ہوگا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا نا کہ نہ ان کا تذکیہ کرے گا, یہ تذکیہ کا کیا لفظ ہے؟ وہاں کھڑے ہو کے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مجرمین ہیں ان کا تذکیہ میں نے نہیں کرنا, میں نے نظر التفات بھی نہیں کرنی ان کی طرف, ٹھیک ہے نا, اور انہیں کوئی موقع بھی نہیں دینا, ان کو جو ہے کوئی روح رعایت ان کی نہیں ہونی کسی طرح سے. یہ جو بات ہے اس بات کا اصل مطلب یہ ہے, یعنی اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے جو پھر حدیثیں واضح کر دیتی ہیں, حدیث یہ نکلتا ہے کہ انسان زندگی گزار کے جب جاتا ہے تو اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ اس نے پاکیزہ زندگی گزاری ہے, اپنا تزکیہ یہاں کر لیا ہے, یا یہ ہے کہ تزکیہ جو ہے پوری طرح نہیں ہوا, ایمان تھا اعمال تھے لیکن خرابیاں تھیں. اس کی ایک مثال آپ یہ لے سکتے ہیں کہ ایک آدمی ہے کہ جو نماز روزہ بہت اچھی طرح پڑھتا ہے اور بڑا توحید پرست ہے اور وہ کوئی اس میں اس حوالے سے کمی نہیں دیکھتے, عبادات میں ایک نمبر پر ہے, لیکن والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا ہے. تو اب والدین کے ساتھ بدتمیزی بڑا ظلم ہے, وہ بیچارے احسان کرتے رہے زندگی بھر اور اب بوڑھے ہو گئے, وہ اس کے ضرورت مند تھے کہ یہ ان سے حسن سلوک کرتا, اس نے بد سلوکی شروع کر دی. تو یہ ایک مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے خدا کی نظر میں اس کا یہ جرم قابل سزا قرار پائے. قابل سزا قرار پائے. اس سزا کی شکلیں ہیں مختلف. عالم برزخ میں جب آدمی چلا جاتا ہے تو وہاں بھی اس پر کچھ چیزیں ایسی وارد ہو سکتی ہیں کہ جو اس کے لیے تزکیے کا ذریعہ بنے, یعنی گناہ جلائے جا رہے ہیں گویا کے,
یعنی کہ ایک طرح کا انیشلی اس کو عذاب.
ہاں, عذاب کی کچھ شکلیں ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد میدان حشر کی جو مشکلات آتی ہیں کہ میدان حشر بڑا سخت دن ہوگا, یوم اسیر ہے نا, بہت کڑوا دن اور بڑا دشوار دن ہوگا. وہ دشوار جو ہے مجرمین کے لیے ہوگا, تو وہ دشواری جن کے اندر کوئی ایمان ہے کہ جو خدا کے بندے تھے لیکن کچھ جرموں سے وہ انہوں نے کیے اور ان کو سمجھتے تھے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن کرتے تھے, مطلب عادی ہو گئے تھے, تو ان کی وہ سزائیں کیا خدا کی نظر میں کفایت کر گئیں ان کے ان جرموں کے حوالے سے؟ اگر کفایت کر گئیں تو ٹھیک ہے, اور اگر فرد کی یہ کفایت نہیں کر رہی تو اب وہ جب جنت کی طرف جائیں گے اپنے ایمان کی بنا پر, تو چونکہ وہ نقشہ اس طرح کا بیان ہوا ہے کہ میدان حشر اور پھر اس کے اوپر ایک پل ہے, پل سراج جیسے کہا, جس جو زندگی کی جو ہے نا دنیاوی زندگی کی تمثیل ہے, لیکن وہاں پہ کوئی حقیقت کی صورت میں یہ بنے گا شاید احادیث میں جیسے آتا ہے. تو انسان اس سے گزر رہے ہوں گے اور جنت میں انہوں نے پہنچنا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں جن کو سزا دینا پیش نظر ہوگا, ان کو دوزخ سے کچھ آنکڑے نکلیں گے یا وہ کھونٹیاں کھینچ لیں گی, کاٹیں گی بھی, بڑی مشکل میں ڈالیں گی, نیچے گر جائیں گے اور وہ دوزخ کی سزا پا رہے ہوں گے. یہ آتا ہے کہ اگر وہ صاحب ایمان ہوئے تو دوزخ کے پیندے میں نہیں جائیں گے جہاں شدید عذاب ہے, جہاں منافقین ہیں یا مشرقین ہیں, اس جگہ پہ نہیں, لیکن دوزخ کی سطح پر جہاں نسبتاً کم عذاب ہے وہ بھگتیں گے. کتنا عرصہ بھگتیں گے؟ یہ بھی آتا ہے کہ جو قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے, اس دن کے اندر انہیں جتنا بھی عذاب کس کو ہونا ہوگا ہوگا. پھر جب شفاعت کی اجازت دی جائے گی اور شفاعت کا معاملہ ہوگا تو پھر وہ یہی کہا جائے گا کہ جس کے دل میں اتنا ایمان ہے اس کو نکال لیا جائے, پھر اس سے کم ایمان, پھر اس سے کم, پھر آخر پہ رائے برابر ایمان ہے تو نکال لیے جائیں. تو اس کے بعد بھی بڑی اہم بات ہے, بہت ہی اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اب تو دوزخ میں وہی رہ گئے ہیں جن کو قرآن روک کے کھڑا ہے. قرآن روک کے کھڑا ہے, اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی چھلنی سے جو لوگ ادھر آ جائیں گے نا, ان کی شفاعت ہونی ہے, وہ بخشے جائیں گے. جن کو قرآن نے روک لیا اس کی کوئی
معافی نہیں ہے. اچھا رفیع صاحب, آپ نے اس میں بہت تفصیل سے بیان کیا, لیکن پھر بھی اس میں آپ نے پل صراط کا ذکر کیا, اس میں آپ نے وہ چلنے کا ذکر کیا, قرآن کی چلنے کا ذکر کیا, تو یہ بھی اپنی نوعیت میں بڑے اہم موضوع ہیں, لیکن ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم اس نشست کو یہاں پر ہی محدود کرتے ہیں اور کسی اگلی نشست کا انتظار کرتے ہیں, اور اس میں ان سارے موضوعات کے سمیت اور موضوعات کو بھی زیر بحث لائیں گے. اس وقت کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.